تفسیر دیکھیں گے.
وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا, یعنی اتنے 100 سال سوئے, اور اسی عجیز کرشمے سے ہم نے ان کو اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا ان سے پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا, کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسرے نے کہا, شاید ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم رہے ہوں گے. کیوں؟ اللہ کے راستوں میں تو وقت ویسے ہی اتنا سکون سے گزرتا ہے انسان کا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کتنا وقت گزرا, کتنا ویسے لگتا ہے پلک جھپکنے میں زندگی گزر گئی. مقصد کی دھن بندے کو وقت کی رفتار سے بے نیاز کر دیتی ہے. اس کے لیے رات اور دن کا کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا, گرمی اور سردی میں کوئی اتنا فرق نہیں لگتا اس کو اپنی روٹین میں. خوشی اور غم کی ایک ہی روٹین ہوتی ہے. ایسے لوگ جو ہیں وقت کی گرفت سے آزاد ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہ چلا. کہنے لگے, شاید گھڑی بھر رہے ہوں گے. کہا, اچھا. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم. کہنے لگے, اللہ ہی پھر بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا. یعنی یہ ہے ان کا ایمان, پھر بحث میں نہیں پڑے, اسی پہ نہیں لج گئے, دیکھو کتنے تھے, کیا ہوا, کہاں ہوا, بس چل پڑے. کہا, ٹھیک ہے, اللہ کو پتا. اب جاگے تو بھوک لگی, یہ ہے انسان کے جاگنے کی علامت. تو کہا, فبعثوا احدکم بورقکم ہذہ الی المدینہ, چلو اب اپنے میں سے کسی ایک کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر میں بھیجیں, پھر فلیاتکم برزق منہ, اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے, اور دیکھو ولیتلطف, اور چاہیے کہ ذرا لے. ولا یشعرن بکم احدا, ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر دے. کیوں, جان کا ڈر ہے؟ نہیں, بلکہ خطرہ کیا ہے؟ انہم یزغرو علیکم یرجموکم, اگر کہیں لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم, یا پھر ہمیں زبردستی اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے, اور خدا نخواست ایسا ہوا تو ولن تفلحوا اذن ابدا, تو پھر تو ہم کبھی فلاح نہ پائیں گے. فکر کس کی ہے؟ ایمان کی. حدیث میں تین باتوں کا تذکرہ آتا ہے کہ ذاک تعامل ایمان, ایمان کا ذائقہ چکھ لیا اس شخص نے, کہ جس میں سے ایک بات کیا ہے کہ جو ایک دفعہ دین پر آنے کے بعد اس سے پلٹنے کو ہاتھ پر جلتے ہوئے انگارے یا آگ میں ڈالے جانے سے زیادہ بدتر سمجھے. بڑا آسان ہے کوئی نیکی کرنا, لیکن نیکی کر کے گناہ کی طرف پلٹنا انسان کے ضمیر پہ کچوکے لگاتا ہے, اس کو سونے نہیں دیتا, چین نہیں پڑتا. اگر آپ ان ساری باتوں پہ غور کر کے دیکھیں, اس دنیا میں کیا ہے؟ گلیمر ہے؟ اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو آج کے لوگ کیا کہیں گے؟ فینیٹک, دیوانے, مجنو, باتوں میں آنے والے, ہوش ہی کوئی نہیں, پتہ ہی کچھ نہیں. لیکن اللہ کتنے پیار سے ایسے لوگوں کے تذکرے کرتا ہے. اللہ کے راستے میں ایک دفعہ انسان نکل کے تو دیکھے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. جو پیارا ہوتا ہے نا, اس کے راستے کے غم بھی پیارے ہوتے ہیں, اس کے راستے میں آنے والی تکلیفیں میٹھی لگتی ہیں, شکوے تو انتہائی ناشکری کی بات لگتے ہیں. اللہ کے راستے میں کوئی مشکل بھی آئے تو بندے کا دل خوشیوں سے بھر جائے کہ اللہ میں تیرے راستے پہ ہوں, تبھی تو مشکل آئی. آپ بھی تو کسی ہر ایک کو نہیں آزماتے, کس کو رات کو اٹھا کے فون کرتے ہیں جس سے آپ کا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ تو اللہ اپنے راستے کے غم, اپنے راستے کی مشکلات ہر ایک پہ نہیں ڈالتا. دعا کریں کہ اس قاموں والی کیفیت بن جائے, پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اللہ کے راستوں میں چلتے ہیں. تقابل تو کریں ذرا اپنا, لکھیں ذرا, اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کیا ہوتا. اور واللہ ہی ہے, آج اگر یہی کہانی لکھی جائے تو فتنے اتنے ہی ہیں, لیکن غاروں میں چھپنے والے تھوڑے ہیں. ہر بندہ ایڑیاں اچھال اچھال کے اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہتا ہے, اللہ کی رضا سے ہو یا ناراضگی سے ہو, کوئی پرواہ تھوڑی ہے ہمیں اس بات. تو اپنا جائزہ لینے کی بہت ضرورت ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں, میں کہاں کھڑی ہوں. اپنے آپ کو زندوں میں نہیں مردوں میں سوچئے, اس دنیا میں نہیں اگلی دنیا میں سوچئے. میرا کیا مقام ہے؟ اللہ کی نگاہوں میں میرا کیا مول ہے؟ کیا اللہ کی کائنات میری بھی اتنی مددگار ہے؟ क्या मेरे अंदर भी अल्लाह की इतनी मोहब्बत है कि मैं उसके रास्ते में कुर्बानियां दे सकूं और उसे खुश हो सकूं। अल्लाह ताला जो वादे एक से बुरे कर सकता है वो दूसरों से भी कर सकते हैं, शर्त क्या है कि इंसान काम वही करे। चंद मुश्किल लफ्ज थे बीच में, दिल न चाहा रोकने को बात तो मैंने बात नहीं की। जैसे लफ्ज शता था, आयत नंबर 14 के आखिर में आया था, झूठ या हद से तजावुज करने को शतता कहते हैं, यानी शदीद किस्म का झूठ। फिर फजवा का लफ्ज हमने देखा, फजवा आयत का नंबर देख के बता देती हूँ आपको, फजवत मिन का लफ्ज आया था, देख लीजिएगा जी आयत नंबर 17 में। तो फजवा कहते हैं कुशादा हिस्से को, जो प्लेन हिस्सा होता है ना बास गारों में, उसको कहते हैं। फिर उसके बाद ऐकाजन का लफ्ज आया, ऐकाजन तहसबुहुम ऐकाजन, 18 आयत के बिल्कुल शुरू में। ऐकाज जो है ये यकीदुन की जमा है, और आगे लफ्ज आया रुकूद, रुकूद राकिदुन की जमा है, राकिद की बेदारी की हालत, आंखें खुली रहना, ये से मुराद है। तिलावत सुनते हैं आयात की और फिर इस पे मजीद गौर करें।
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من من افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.
آيات نمبر 21 سے. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان نوجوانوں پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت بپا ہونے میں کوئی شک نہیں، جبکہ وہ آپس میں ان نوجوانوں کے مقابلے میں جھگڑا کر رہے تھے. آخر ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے، یہاں ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا معاملہ ان کا پروردگار ہی خوب جانتا ہے. مگر جو لوگ اس جھگڑے میں غالب رہے انہوں نے کہا، ہم تو یہاں ان پر مسجد بنائیں گے. اس آیت کا تعلق پیچھے والے حصے سے ہی جڑتا ہے، جیسا کہ ہم یہاں تک سن چکے کہ اصحاب کہف نے جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اس کے راستے میں نکلنے کے بعد اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ایک غار میں پناہ لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے محفوظ مقام پہ غار میں سلا دیا اور اس چیز کو قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو یہ کائنات بھی اس کی معاون اور ممد بن جاتی ہے. کیسے ان کی کروٹیں بدلی گئیں، کیسے وہ سورج کی ڈائریکٹ شعاعوں میں آنے کی بجائے صرف اتنی ہی ہیٹ پاتے رہے جتنی کہ ضروری تھی، اور کس طرح کتے کو باہر ان کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا گیا. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ ان وعد اللہ حق. خبر تو ہونی تھی، ہو گئی. اس سے پتہ کیا چلا؟ کہ جتنا مرضی کسی بات کو چھپایا جائے، ہونے والی بات ہو کے رہتی ہے اور ظاہر بھی ہو جاتی ہے. اس لیے زیادہ کوشش اس بات کی کرنے کی کہ بات کسی کو پتہ نہ چلے، اس کی کرنی چاہیے کہ کوئی غلط کام کیا ہی نہ جائے. عموماً ہمارے ہاں کسی کام کو کرنے کے بعد یا کسی بات کو کہنے کے بعد سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ اب آپ آگے نہ کیجیے. تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ فطرت کا اصول نہیں. سورج نکلتا ہے تو سب کو پتہ چلتا ہے، ہوا چلتی ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے. اس لیے اس جملے پہ کہ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس کے اوپر آپ اپنے پاس ایک سوال لکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے کچھ ہم اپنی طبیعت کے اندر بہتر بات لا سکیں. تو اپنے لیے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی نوٹ کریں کہ میں یہ جملہ، اب جہاں سے میں جملہ بولوں گی دیکھو کسی اور کو نہیں بتانا. بس اس کو یہاں تک یہ جملہ تھا. میں یہ جملہ دن میں کتنی بار بولتی ہوں، اس کو نوٹ کریں گے آپ، گنیے گا. اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی ضروری نہیں کہ ہر بات ایسی ہی ہو کہ غلط ہے یا کوئی آپ بری بات کہہ کے چھپاتے ہیں. بعض دفعہ سچی باتیں بھی ہم لوگ خام خواہ چھپاتے ہیں تو بات چھپتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے خبر کر دی، پتہ چل گیا. ایک شخص اتنی دنوں کا چھپا ہوا، اس کا لباس، اس کا خلیہ، اس کا ظاہر فرق، جب وہ باہر نکلا لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگوں نے سمجھا کہاں سے آ گئے یہ لوگ، تو لہٰذا خبر ہو گئی. اور یہ سب کیوں ہوا؟ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اللہ کے وعدے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے وعدے سے یہاں مراد کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھرپور مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، ہم ان کو ضرور اپنا راستہ دکھاتے ہیں. اللہ کا وعدہ یہ ہے. دوسری چیز اللہ کے وعدے کی کیا ہے؟ اگر ہم اس واقعے کی روشنی میں دیکھیں تو وہ وعدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ حق کو حق کر کے رہتے ہیں. سچ دس تہوں کے اندر بھی چھپا دیا جائے نا تو وہ اپنا آپ منوا لیتا ہے. یہ ایسی جیسے خوشبو کی پڑیا کو آپ چھپا بھی دیتے ہیں نا تو وہ لوگوں کو مہک مہک کے بتاتی ہے کہ میں یہاں چھپی ہوئی ہوں. اسی طرح گندگی کو جتنا مرضی ڈھک دیں لیکن وہ بدبو خود ہی بتاتی ہے کہ کہیں سے آ رہی ہے، چاہے وہ گندگی دکھے نا. اسی طرح جو حق ہوتا ہے وہ کھل کے رہتا ہے. اگلی چیز وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. اس کو ساتھ ملا لیں پیچھے کے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ کے وعدے کا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. اس وقت تک لوگوں کے اندر یہ نظریات آ چکے تھے، بگاڑ شروع ہو چکا تھا کرسچینٹی کا، اور یہ خیالات تھے کہ مرنے کے بعد قیامت نہیں آئے گی اور کسی کو دوبارہ جی نہیں اٹھنا. تو کہا نہیں، یہ سب کچھ ہوگا اور اس میں کوئی شک نہ کرے. ایک تو یہ خبر دے دی کہ ایسا ہوگا، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اس میں شک نہ کرو، یہ اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت آئے گی اور اس کے بعد تم دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا مسئلہ ہر مذہب کے اندر قابل توجہ رہا. لوگوں نے ہر دور میں اس پہ ضرور بات کی اور سوچا. کچھ نے قولن اس کا انکار کیا، کچھ نے عمل سے انکار کر دیا. کچھ لوگ زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ مم باثنا مم مرقدینا، کس نے ہم کو اٹھا دیا ہماری آرام گاہوں سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں؟ حالانکہ یہ سچ ہے. اور کچھ اپنے رویوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے دنیا کے لمبے چوڑے انتظامات سے بتا دیتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے یہی رہنا ہے. بعض لوگ اس چیز پہ اختلاف کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہم روحانی طور پہ اٹھیں گے یا جسمانی طور پہ بھی، اور کہتے ہیں کہ اس دور میں یہ بحثوں کا موضوع تھا. کوئی کہتا تھا صرف ہماری روحوں کو عذاب یا ثواب ہوگا، کوئی کہتا تھا جسموں کو بھی ہوگا، اور اس پہ مناظرے بھی ہوتے تھے. کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ بادشاہ خود چاہتا تھا کہ اس اختلاف کا کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے اتنی دنوں میں، جبکہ یہ بحثیں ان کے درباروں میں ہو رہی تھیں کہ ان نوجوانوں کے دوبارہ اٹھنے کا واقعہ مشہور ہوا. تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے پھر اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے لوگوں کے جینے اور مرنے کو دوسروں کے لیے ایک ہدایت کی چیز بنا دیتے ہیں. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کا جینا بھی لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنے، اور جن کا دنیا سے جانا بھی لوگوں کے لیے عبرت کی چیز ہو، اور لوگ ایسی زندگی پہ رش کریں کہ جیے تو کیا جیے، اور نہ جیے، دنیا سے چلے گئے تو کیسا چلے گئے. اب آگے بات پھر بڑھتی ہے. اس یتنازعون بینہم، جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں، امرہم ان کے معاملے میں، کون جھگڑ رہے تھے، یہ جھگڑا کس کا تھا، یہ بات آگے آ رہی ہے. جھگڑے کا لفظ پہلے بتا کے وجہ آگے بتا دی. ان کی قبر پہ، یعنی جہاں یہ دفن ہوئے ہیں وہاں پہ اب کچھ بنایا جائے کہ نہ، جھگڑا کیا تھا،
فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، کہنے لگے کہ ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو تاکہ محفوظ ہو جائیں، ان کی لاشیں محفوظ ہو جائیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ فوراً دوبارہ وہ اپنی اسی قبر میں سوئے اور پھر اسی حالت میں ان کو موت آ گئی. تو ظاہری بات ہے کہ لوگوں کے لیے وہ ایک بہت میریکل ہوا، لگا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. تو انہوں نے کہا کہ چلو ایک یادگار بنا دیتے ہیں، کیا حرج ہے اس میں. اور باقی یہ کون تھے، کہاں سے آئے، اب اس کی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں. ربہما اعلم بہم، آپ کا رب خوب ان کو جانتا ہے. اسی طرح ایک دوسری تفسیر بھی کی گئی کہ یہ جھگڑا باس بادل موت کا تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بات تھی. تیسری ایک رائے ہے کہ قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں جھگڑا تھا کہ کیا واقعی قیامت آئے گی کہ نہیں. اور چوتھی ایک بات کیا ہے کہ وہ کتنے تھے، ان کی گنتی پہ جھگڑا تھا جس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے. انہوں نے تو ایک عمارت بنانا چاہی، اس میں جب جھگڑا ہوا، اب وہ جھگڑا اس دور کے ایمان والوں کے بیچ میں اور کفار کے بیچ میں تھا کے بارے میں، یعنی جھگڑا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ ان کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، لیکن فیصلہ سنا دیا. قال الذین غلبوا، ان لوگوں نے کہا جو غالب آئے، یعنی اس جھگڑے کے نتیجے میں جن کا پلہ بھاری رہا، وہ کیا کہنے لگے. لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ضرور بنائیں گے ان کے اوپر مسجد، یعنی جہاں یہ مرے ہیں ان کی قبروں کے اوپر ہم مسجد بنائیں گے. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کو ولی اللہ سمجھا، محترم سمجھا، لوگوں نے ان سے جا کے ملاقاتیں کی، ان کی قبر کے اندر یعنی ان سے دیکھا کہ یعنی جہاں وہ غار میں تھے، بات چیت کی، نہیں کی، کچھ ایسا معاملہ ہوا. شروع میں تو بات ہوئی تھی عمارت کی، لیکن بعد میں لوگوں نے مسجد کی بات کر دی. بعض لوگوں نے اسی بات کو بنیاد بنا کے قبروں پر مسجد بنانے کو جائز قرار دے دیا اور اسی پہ بہت زیادہ بات کرنے لگے. تو اس آیت سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ غلبہ حاصل کرنے والے کون تھے، کیا یہ اہل ایمان تھے یا کفار تھے یا مشرک تھے. امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہ اہل ایمان تھے، جبکہ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اہل کفر اور شرک تھے، کیونکہ صالحین کی قبروں پہ مسجدیں تعمیر کرنا اللہ کو پسند نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دین میں یہ پسندیدہ کام نہیں کہ قبروں پہ مسجد بنائی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الجنائز، اور اس میں آپ نے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارہ، لعنت کی ہے اللہ نے یہود اور نصارہ پہ. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں اور صالحین کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں عراق میں دانیال علیہ السلام کی قبر دریافت ہوئی، تو آپ نے حکم دیا کہ اسے چھپا کر عام قبروں جیسا کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے علم میں نہ آئے کہ فلاں قبر فلاں پیغمبر کی ہے. یہ بات کیوں ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے، اس لیے کہ اس کا تعلق انسان کے بعض دفعہ عقیدے تک پہنچ جاتا ہے. اسلام نے اکیلی قبر کو پسند نہیں کیا. اس کی وجہ یہ کہ جہاں بھی شرک شروع ہوا، وہ عموماً کسی ایک انفرادی نوعیت کی قبر یا اس کے لیے مقرر کردہ جگہ کے ساتھ ایسا ہوا. لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ جب کوئی دنیا میں رہے تو ہم اس کو بہت مانیں، اس کی عبادت بات مانیں اور دس اینڈ دیٹ، لیکن جب وہ دنیا سے چلا جائے تو پھر ہم اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیں. یہ پسندیدہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ ایسی چیزوں سے پھر بعض دفعہ لوگ منتیں ماننے اور دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، جو چیز پھر غلط طرف جاتی ہے. اسلام کا ایک مزاج ہے اور وہ کیا سد ذرائع. ہو سکتا ہے قبر پہ کوئی بلڈنگ بنانی، یا جس کو آج کے دور میں آپ ڈوم بنانا کہہ سکتے ہیں یا مزار بنانا کہہ سکتے ہیں، وہ صرف ایک مزار ہی ہو، یادگار ہو، لیکن صرف یہ یادگاریں کچھ سالوں تک تو یادگاریں رہتی ہیں، پھر وہ محبت کی علامتیں بن جاتی ہیں. لوگ وہاں جا کے یاد کرتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہونے لگتا ہے. یہ چیز پھر موجود نہیں رہتی. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی جو صدی گزری اس میں بھی ایک ایسا واقعہ آیا تھا ایک دو صدیاں پہلے کہ کچھ صحابہ کرام کی قبور جو تھیں وہ برآمد ہوئی تھیں, تو سعودی حکومت نے ان کی قبروں کو جب کھولا اور اس میں پانی والا قصہ آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنا ہوگا, تو اس سے پھر انہوں نے جب ان کو نکالا اس کے بعد وہ قبریں کہاں بنائیں یہ کسی کو نہیں پتا, یعنی کرینوں میں اس کو نکالا گیا اور بالکل ان نون پلیس پہ کو دفن کیا. کیوں؟ اگر بالفرض سب کے سامنے ایسا ہو جاتا تو آپ دیکھیے کہ وہ لوگ کیا کریں گے, جو لوگ تو بزرگوں اور نہ جانے عام لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے تو کہاں پھر وہ ایسے صحابہ کرام کے جن کے ساتھ اتنی بڑی بات بھی ہو چکی ہو کسی کے خواب میں آئے, تو پھر ان کے تو بزرگ بننے اور کہلانے میں تو کوئی شک ہی نہ لوگوں کو رہ جاتا, تو پھر اس کو انہوں نے روک دیا. اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے آپ کے بھی ذہنوں میں ہے, اور وہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ مسجد میں کیوں ہے یا مسجد کے ساتھ کیوں ہے؟ موقع پہ اس پہ بات کرنا بہت ہی مناسب معلوم ہوتا ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے, اگر آپ نہیں گئے اور جو جا چکے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں دوبارہ وہاں لے کے جائے, اور آپ پھر دیکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ مسجد میں نہیں ہے. آپ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن ہوئے تھے, اور جس دور میں آپ کی وفات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حجرے مسجد نبوی کے ساتھ تھے. آج بھی آپ دیکھیے کہ بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں جو لوگ ٹیک کیئر کرنے والے ہوتے ہیں وہ بالکل مسجد کے ہی ساتھ ملی ہوئی جگہ پہ رہتے ہیں. تو ایسا ہی اس دور میں تھا, آپ کی ساری بیویوں کے حجرے ایسے تھے, بلکہ کچھ ایسا انٹرنس تھی کہ مسجد سے گزر کے بھی جانا پڑتا تھا. کچھ اور صحابہ کرام کے بھی حجرے تھے, عورت جو مسلمان ہوئی تھی اپنے قبیلے سے آئی تھی اس کا بھی حجرہ وہیں تھا. اب ہوا کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا پھر اس کے بعد مسجد کی ایکسپینشن ہوتی گئی, ہر دور میں ایکسپینشن ہوئی, تو وہ اسی مسجد کے دوسری طرف ہوئی. آج بھی جو لوگ جائیں گے وہ دیکھیں گے کہ جہاں آپ کی قبر ہے اس کے اس طرف کوئی ایکسپینشن نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, حفاظت کی خاطر یا چار دیواری میں لینے کی وجہ سے آپ کی قبر آج بھی آج مسجد کے چار دیواری کے اندر آ چکی ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ اس حصے کو پورا کور کیا گیا, اس کے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا, اس کو چاروں طرف سے جالیوں سے کور کر دیا گیا تاکہ کوئی شرک کا عضو نہ رہ جائے. جتنی ایکسپینشن ہوئی وہ دوسری طرف ہوئی, اس سے آگے نہیں ہوئی, اور یہ پہلے سے موجود تھی. اور اللہ کے نبی کی قبر یہاں کی بنی, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے کہ انبیاء کرام جہاں فوت ہوتے ہیں ان کی قبر وہیں پہ بنتی ہے, تو لہٰذا اس کو ہم اس سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارے ہاں یہ ساری باتیں ہیں نا کہ اس کے اوپر باتیں کی جائیں کہ مزار بنانا اور سبز گنبد اور اس کی جالیاں, لیکن اندر اللہ کے نبی کی قبر ابھی بھی کچی ہوگی. ایک چھوٹی سی چیز اور کہوں گی جو آپ سب بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے فائدے کے لیے سنیں گے. ایک ای میل اکثر بھیجی جاتی ہے, مجھے خود کئی بار وہ ای میل بھیجی گئی, اور اس میں کیا ہے کہ مختلف انبیاء کرام کی قبریں مختلف علاقوں میں جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں, جس میں حابیل کی قبر, پھر حضرت ابراہیم, لوط علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کی قبر, بہت سارے لوگوں کی, شعیب علیہ السلام کی قبر. اب یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اب آپ اگر ایسی ای میلز کو فارورڈ کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, اچھی عادت نہیں ہے. اس کو اگر آپ کو کوئی کرتا ہے ڈیلیٹ کر دیں, اور کچھ نہ کہیں, نہ جھوٹ نہ سچ. اگر سچ ہے تو ٹھیک ہے, جھوٹ ہے تو ٹھیک ہے, ہمیں کیا, ہم جھوٹ کے گواہ کیوں بنے, اور اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے, لوگ واقعی زندگی میں تو انبیاء کرام کی بات مانتے نہیں اور ان کو بعض دفعہ تکلیف دہ حالات سے بھی گزرنا پڑا, لیکن دنیا سے جانے کے بعد آپ ان کی قبروں پہ سونے پان چاندی کی چیزیں لکھ کے لگا دیں, اس پہ پھول ڈالیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اسلام کا مزاج نہیں. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر آپ کی قبر پہ بھی چادر چڑھتی. ہمارے ہاں پھر بعض مشہور لوگوں کی قبروں کے سچے بات کی جاتی ہے, ایون ہم اپنے آپ کو اسلام کے نام پہ آزاد سمجھتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ قبروں پہ پھول چڑھانا, پھولوں کی چادر پیش کی, بارہ توپوں کی اسلامی دی, سلیوٹ دی, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جو گیا سو گیا, دعا یہ کرنی چاہیے کہ اندر اس کا کیا حال ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھا دی کہ کہ جب کوئی قبرستان میں جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھ لے. قبرستان سے آپ گزرتے ہیں تو اس وقت کہا جاتا ہے السلام علیکم یا اہل الدیار, تم پہ سلامتی ہوئے گھر والو. یہ اللہ کے نبی نے سکھائی تو ہم پڑھتے ہیں, مخاطب کرتے ہیں, وہ سنتے ہیں نہیں, ان کو ملتا ہے کہ نہیں, یہ ایک الگ بات ہے, ہمارا معاملہ نہیں. ہم اس دعا کو یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ دعا تھی. تو عموماً ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں عموماً پھر ایسی جگہوں کو بعض دفعہ پکنک پلیسز بنا دیا جاتا ہے, لوگ بڑے طباق سے جاتے ہیں, دوسروں کو بھی دکھاتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے حق بات کو سننا اور سمجھنا آسان کر دے. یہ عادت جو تھی یہ یہود اور نصارہ کی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا کہ انہوں نے حبشہ میں ماریا نامی ایک کنیسہ دیکھا. کنیسہ کہتے سینیگوگ کو, جو یہود کا عبادت خانہ ہوتا ہے, جس میں مجسمے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں میں سے کوئی صالح مرد مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے. ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. اور امام بخاری نے تھوڑے سے الفاظ سے کیا کہا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے ملک حبش میں دیکھا تھا, حبشہ میں, اور جس میں مورتیاں تھیں. آپ نے فرمایا ان لوگوں کا قاعدہ یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی صالح آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں مورتیاں رکھ لیتے. قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہوں گے. صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کی یہ روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جو اب دنیا سے جانے سے پہلے آپ نے اپنے بارے میں فرمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں گے تو آپ کی قبر مرجع خاص و عام بنا دی جاتی. مرجع میں رجع, واپس آنے کی, بار بار آنے, رجوع کرنے کی جگہ, یعنی ہر ایک وہاں تھا. اور آج بھی دیکھیے کہ یہ بھی ایک حکمت ہے آپ کے مسجد نبوی کے اندر ہونے کی, اس قبر کی, کہ کتنا کنٹرول کرتے ہیں وہ لوگ. آپ نے دیکھا ہے کہ پوری سیکیورٹی ہوتی ہے اور عورتوں اور مردوں کو الگ ٹائم دیے جاتے ہیں. اور اب پتہ چلا کہ مختلف ملکوں کے لوگوں کو مختلف وقتوں میں بھیجا جاتا ہے, اور اس سے پہلے پورا وقت ان کو تعلیم دی جاتی ہے کہ دیکھو وہاں جا کے کوئی ایسی غلط حرکت نہ کرنا کہ جس سے گناہگار ہو جاؤ. اس کے باوجود لوگ جب جاتے ہیں تو کیا کچھ کرتے ہیں. اگر یہ قبر کھلی ہوتی باہر تو شاید کچھ لوگ تو وہیں ڈیرا ڈالے رہتے. اس لیے اس کو ایک حفاظت میں لینے کے لیے ایسا کیا گیا. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض میں جس سے تندرست ہو کر نہیں اٹھے. انداز دیکھیے کتنا پیارا ہے. یہ کہنے کو دل نہیں چاہ رہا نا کہ ڈیتھ ہو گئی جس میں, کیونکہ حقیقت ہے کہ جب انسان کا کوئی اپنا پیارا اس کے پاس سے چلا جاتا ہے نا, تو پھر کافی دیر تک تو اس کا یہ لفظ ذہن منہ پہ لانے کو دل ہی نہیں چاہتا کہ فلاں اب دنیا میں نہیں رہا, یا اس کا نام لے کے کہا جائے کہ وہ فوت ہو گیا. کہتی ہیں کہ جس سے وہ تندرست ہو کر نہیں اٹھے. فرمایا یہود پر اللہ لعنت کرے, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں یا سجدہ گاہیں بنا لیا. اب آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا نا, اس کے اندر اللہ کے نبی کی قبر بنی. اب اس کی صورت کیا تھی کہ پیچھے قبر اور اس سے آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش, اور اس کے آگے ایک بیرونی دروازہ تھا. قبر تک سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے لوگ جا ہی نہیں سکتے تھے, کیونکہ قبر کے پیچھے پھر دیوار تھی. اسی وجہ سے حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ کی قبر کے بارے میں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لوگ اس کو سجدہ کرنے لگیں گے تو اس کو کھول دیا جاتا, پیچھے ایک دروازہ بن سکتا تھا. اسی لیے آج بھی آپ جا کے دیکھیں گے نا تو دکھتی نہیں ہے, بہت اندر ایسے یعنی جالیاں سی ہیں کہ آپ گیس تو کر سکتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کہاں ہے اور کیسی ہے. اور آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ کے گھر میں تھی, کیسا فیل ہوتا ہوگا بعد میں. تو ظاہر ہے کہ پھر وہاں سے کہیں نہ کہیں ادھر ادھر تو موو ہوتا ہی انسان, لیکن ایک فیلنگ آنا کہ گھر میں قبر ہے, یہ بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ڈالی ہوئی آزمائشیں ہوتی ہیں, اور بڑے لوگوں پہ وہ آزمائش بھی بڑی طرح کی ڈالتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری آ پڑی اور وفات کی علامات ظاہر ہوئیں تو آپ اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ لیتے اور جب بیزاری بڑھتی تو اسے چہرے سے ہٹا دیتے، یعنی جیسے بخار کی کیفیت میں عموماً حال ہوتا ہے نا، چین نہیں پڑتا، گرمی بھی لگتی ہے، پسینہ بھی آتا ہے، اسی طرح آپ کی کوئی کیفیت تھی، اور یوں فرماتے: اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد یا سجدہ گاہ بنا لیا. اس قول سے آپ ہمیں اس برے کام سے ڈراتے تھے جو یہود و نصارہ نے کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے یہ. اسی طرح سے ہی مسلم کی کتاب الصلاۃ میں حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے تو اس میں سات ولیوں کی قبروں کا بھی ذکر ہے. سن لو، تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں. اس طرح یہاں مسجد کی بات ہوئی تو یہ بھی ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا کہ جیسے مسجد بنانا منع ہے تو وہاں نماز پڑھنا بھی منع ہے. حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا: تمام روئے زمین نماز کے قابل ہے سوائے قبرستان اور حمام کے. حمام یعنی باتھ روم، غسل خانہ جہاں شاور لیا جاتا ہے. ترمذی ابو داؤد دارمی کی یہ روایت ہے. تو ان ساری باتوں سے امید ہے کہ وہ کانسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا کہ قبروں کے اوپر مسجد بنانی جو ہے وہ کس نوعیت کا فعل ہے اسلام کی روشنی میں. اب دوبارہ بات چلتی ہے صحاب کہف کے اس قصے کی طرف. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. حقیقت کیا ہے کہ رَجْمًا بِالْغَيْب، یہ بے تکی ہانکتے ہیں. پتھر کو کہتے ہیں نا رجم، یعنی سٹوننگ کو، پتھر مارنے کو رجم کہتے ہیں، اور بالغیب ان دیکھے، یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا کوئی تک نہیں. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا ہوا میں تیر چلانا، یہ وہ بات ہے. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ ان سے کہیے کہ میرا پروردگار ہی ان کی ٹھیک تعداد جانتا ہے جسے چند لوگوں کے سوا دوسرے نہیں جانتے. آپ کیا کریں ان کے معاملے میں؟ فلا تماری فیہم الا مرا ان ظاہرا، لہذا آپ سرسری سی بات کے علاوہ ان سے بحث میں نہ پڑیے. ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں کسی سے کچھ نہ پوچھئے. یہ ہے وہ جھگڑے کی ایک وجہ جس کا ذکر پچھلی آیتوں میں گزرا کہ وہ تھے کتنے لوگ. کہتے ہیں یہ کون سے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں بات ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس دور کے لوگ، اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ یہ تاریخ لکھنے والے لوگ بعد میں جو ان واقعات کو پائل اپ کرتے ہیں، ان لوگوں نے ان کی تعداد پہ بات کی. اور حقیقت ہے کہ اس دور کے لوگوں کو تو پتہ چل ہی گیا ہوگا، لیکن جب بعد میں لوگوں نے ان کی سٹوریز کو کوٹ کیا تو پھر سوچ رہے تھے کہ وہ کتنے ہیں. اور عموماً لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ باتوں کی اصل چیز کو سامنے رکھنے کی بجائے نصیحت اور عبرت کا مزاج بنانے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں، ان ریلیونٹ قسم کی باتیں کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں یہ تھے رسالت کے مومن اور کافر تھے، خاص طور پہ اہل کتاب جو پہلے ہی آسمانی کتابوں کے حامل ہونے کی وجہ سے کافی چیزوں کے اندر اپنا دخل دینا پسند کرتے تھے. تو ان باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے وہ کتنے بھی تھے. اصل بات تو کہ رجمم بالغیب، بن دیکھے پتھر چلاتے ہیں، ہوا میں تیر چلاتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا یہ پسندیدہ مشغلہ بھی ہوتا ہے، بس ادھر کی بات کرو ادھر کی بات کرو، ہر بات میں بولنا، کوئی رائے مانگے نہ مانگے دینے کو تیار، جواب کوئی کسی اور سے پوچھے تو یہ دینے کو تیار. ہاں بڑی خطرناک بات ہے. دیکھیے کہ ایک پتھر ہاتھ سے نکلتا ہے نا تو کسی کی آنکھ پھٹتی ہے، کسی کو چوٹ لگتی ہے، لیکن بعض دفعہ ہماری زبان سے کوئی ایسے لفظ نکل جاتے ہیں کہ بندے کی نیکیاں ڈیلیٹ ہو جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ کوئی بندہ ایک ایسا کلمہ بول دیتا ہے کہ جس کلمے کو وہ خود بھی نہیں جانتا کہ اتنا اہم ہو جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے وہ دور جہنم میں گر جاتا ہے. اور بعض دفعہ اچھا کلمہ بول دیتا ہے اور اس کی وجہ سے جنت میں پہنچ جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, وہ جس طرح بھی جیسا معاملہ جس کے ساتھ کرے, تو لہٰذا بہت سوچ کے بولنا چاہیے. انسان کے لیے یہ چیز بہت زیادہ عمل کی ہے کہ اپنے آپ کو بیکار اور بے مقصد بحثوں سے نکال دے. بیکار قسم کا غور و خوض کرنا اپنے وقت کا ضیاع کرنا ہوتا ہے. جتنے منہ اتنی باتیں, ہاں منہ سے بات نکالو, اچھی نکالو, نہیں تو چپ رہو. مفسرین نے بھی اس پہ بہت باتیں کی, کتنے ہیں اور کتنے نہیں, لیکن قرآن پاک کے اسلوب کو دیکھیں تو ایک بات کی طرح بڑا لطیف سا اشارہ ملتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ وہ ساتھ تھے. اس کی کیا وجہ, آیت کو دیکھیے. جب یہ کہا کہ ثلاثۃ رابعہم قلبہم, تین تھے اور چوتھا کتا ہے, تو کچھ اس کے بعد کیا کہا, پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا ہے. اس کے بعد کہہ دیا رجمم بالغیب, بن دیکھے باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ, تیسرا کال کیا ہے کہ سات ہیں اور آٹھواں کتا ہے, اس کے بعد یہ بات نہیں کہی. تو اس انداز کو سامنے رکھیں. اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک کال ملتا ہے, کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں, میں انہی میں سے ہوں, میں جانتا ہوں کہ وہ ساتھ ہیں, میں جانتا ہوں کہ وہ ساتھ ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں, بلکہ اس کے پیچھے سی بات تھی کہ اس گنتی کا علم سے ہی کم لوگوں کے سوا زیادہ کو نہیں, مطلب بہت تھوڑے لوگوں کو ان کی گنتی کا علم ہے. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ میں انہی میں سے ہوں اور وہ ساتھ تھے. اسی طرح ایک اور کال عطا خرسانی کا ہے, کہتے ہیں کہ ان میں کے بعد تو بہت ہی کم عمر تھے, بالکل جوانی کے ابتدائی دنوں میں تھے. یہ لوگ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے, روتے رہتے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے رہتے تھے. بعض نے ان کے نام بھی بتائے, نام نہیں لیکن کام دیکھنے کا ہے کہ انہوں نے جوانی میں وہ کام کر دیا جو بعض لوگ بڑھاپے میں بھی نہیں کرتے. اور یہی چیز انسانوں کو حوصلہ دیتی ہے, جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اللہ کرے کہ آج کے نوجوانوں کی نگاہیں بھی اسی طرح کی ہو جائیں. قُل رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ, کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے ان کی گنتی کو, باقی نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ ہی ختم کر دیا. یہ سٹائل کب ہونا چاہیے؟ جب کچھ لوگ محفل میں یا ہمارے ساتھ بے تکی بے کار بات کرنے لگیں, تو ہمیں ہاں میں ہاں ملانے کے بجائے یہ انداز اختیار کرنا چاہیے. یہاں سے اپنے لیے عمل کی بات ہم ایک لکھتے ہیں, قُر ربی اعلم بعدتہم, میرا رب خوب جانتا ہے. عموماً دیکھیے کہ خواتین تو خاص طور پہ, لیکن بعض مرد حضرات بھی جب فارغ بیٹھتے ہیں, ایون کام پہ ہیں, تو بیچ میں چائے کا وقفہ آ گیا یا لنچ بریک ہو گئی, تو بیکار باتیں شروع, فلاں کیسے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب آپ کبھی نہیں کرنا چاہتے نا, دوسرا کوئی آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے, تو اس وقت آپ یہی کہیں اللہ عالم, چلو کوئی اور بات کرتے ہیں, بیزاری اختیار کریں. مت کسی کی نیکیاں لیں یا اپنی نیکیاں کسی کو نہ دیں, خاص طور پہ جس کو آپ پسند نہیں کرتے. اگر آپ کی نیکیاں اس کے پاس چلی گئیں تو آپ کو قیامت کے دن افسوس ہوگا. تو دنیا میں ہی اپنی نیکیوں کی حفاظت کر لی جائے, اور کبھی بھی ایسی باتوں میں بہت زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وحی الہی کے ذریعے آپ کو خبر دی جا رہی ہے. کیا؟ فلا تماری فیہم الا مران ظاہرا, آپ مت جھگڑا کریں ان کی باتوں میں. تمار مارا یمیرو کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا کرنا, شک پیدا کرنا. کیا آپ ایسی باتوں میں بحث نہ کریں, کیونکہ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ باتوں سے بات شروع ہوتی ہے, زبان سے نکلتی ہے لیکن اس کا اثر دلوں تک جاتا ہے. بعض دفعہ انسان دوسروں کو ہرانے کی حد تک پھر بحث کرنے لگتے ہیں. چھوٹا سا اختلاف ہوتا ہے اور اس کو بہت بڑا کر لیتے ہیں بحث مباحثے کی وجہ سے. بعض لوگ صرف کریدنے کے انداز میں چھوٹی سی بات کو بڑا کر لیتے ہیں, بعض صرف نصیحتیں کرنے کی صورت میں اس بات کو بڑا کرتے ہیں. دیکھیے ایسے تمام موقعوں پہ بہترین اصول کیا ہے کہ ڈھانک دو. خدا نخواستہ زخم ہو گیا, دانہ نکل آیا, تو بس اس کو بینڈیج لگا دو, اس کو جرم سے بچاؤ, کھول کھول کے مت دکھاؤ, دباؤ نہیں کہ اس میں سے پس نکلے, کٹ نہیں لگاؤ, اس پہ کوئی ایسی چیزیں نہ ڈالو کہ جس سے جلن ہو, چھپا دو، تھوڑے دن میں وہ زخم ٹھیک ہوگا، نشان بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن بعض دفعہ قریت قریت کے ہم زخموں کو اتنا ہرا رکھتے ہیں کہ وہ پھر ہرا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے عمل کی بات کیا ہے کہ چیزوں کو بہت زیادہ سالو کرنے کی صورت میں جب بندہ بہت ڈیپتھ میں چلا جاتا ہے تو وہ زیادہ خراب ہوتی ہیں۔ کوئی بھی زخم ہو تو عقل مند ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ اس کو ایسے ہی ٹھیک ہونے دیں، آخری صورت ہے کہ اس کو اب کاٹو اور اس کا آپریشن کرو اور اندر سے نکالو اور ادھر سے کرو۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسجدوں کا الگ ہو جانا اور ممبروں پہ آ کے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا یہ درست نہیں۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے گھر میں سب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بڑا اچھا موڈ ہوتا ہے، اتنے میں کسی بات پہ بحث چھڑ گئی ڈائننگ ٹیبل پہ، اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہیں سے چمچے برجنے لگے اور جوش ہوتا اور کھانا وہیں رہا اور لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ نہیں، ظاہری باتوں کو دیکھو، جو تمہیں صحیح لگتا ہے وہ مان جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کے ظاہر پہ قیاس کرو، ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی ادھر نہ کرو۔ پھر دو تین باتوں کو ایک جگہ جوڑ لینا اور ایک ربط قائم کر لینا یہ بھی ایک شیطان کا ایک شوشہ ہوتا ہے۔ حوالا تستفتی فیہم منہم احدا، مت پوچھے ان کے بارے میں کسی سے، یہ کتنی پیاری عمل کی بات ہے۔ بعض لوگ جب ڈائریکٹ کوئی بات نہیں پوچھ سکتے نا تو پھر دوسروں سے پوچھ لیتے ہیں، ہاں کہا مت پوچھو، چھوڑو ان باتوں کو، آپ کو کیا لگے وہ کتنے تھے، کیا کرتے تھے، وہ کیوں جگہ چھوڑ کے گئے وہاں سے اور جا کے غار میں سو گئے، پھر ان کو کیسے اٹھایا گیا، پھر بادشاہ نے ان کی کیا کی کوشش، جانے دو، تمہیں کیا۔ ہاں، ولا تستفتی فیہم منہم احدا، کسی سے نہ پوچھے، کیونکہ جب کسی دوسرے کی بات اب تیسرے سے پوچھتے ہیں نا، اسی طرح سے بات پھر بڑی بن جاتی ہے۔ مجھے اس پہ ایک بہت ہی دلچسپ سی بات یاد آ گئی کہ ایک دفعہ شیطان سے کسی نے پوچھا، کہاوت ہے اور غالباً یہ بھی اسی میں ہی ہوگی تلبیس ابلیس میں، کہیں بھی بہرحال میں نے سنی یا پڑھی تھی، تو شیطان سے کسی نے کہا کہ تم جھگڑا کیسے کرواتے ہو، تو وہ کہنے لگا اچھا دیکھو ابھی میں کچھ تمہیں دکھاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے ایک چھوٹی سی کوئی میٹھی چیز کی کوئی ایک بوند تھی وہ کہیں رکھی ہوئی تھی، رکھی، تھوڑی دیر کیا ہوئی کہ اس میٹھے کے اوپر چیونٹی آ گئی، پھر چیونٹی آئی تو اس چیونٹی کو پکڑنے کے لیے وہاں پہ مکھی آ گئی، پھر مکھی آئی تو پتہ نہیں مکڑا آ گیا۔ بڑی لمبی کہانی تھی، مجھے یاد نہیں پوری۔ پھر ہوا کیا کہ تھوڑی دیر پہلے جہاں ایک میٹھی چیز تھی وہاں کتنی ایک چیونٹی مری ہوئی ہے، ایک مکھی مری ہوئی ہے، اور اس طرح ہوتے ہوتے وہ بدل گیا، کہنے لگا میں اس طرح بات شروع کرتا ہوں، پہلے میں میٹھی چیز پھینکتا ہوں، دانہ پھینکتا ہوں، ایک چھوٹی سی سوچ دماغ میں لگاتا ہوں، پھر لوگوں کو جمع کرتا ہوں اس پہ اپنی اپنی باتوں پہ، اور اس طرح جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو نجا من سمت، اللہ کے نبی کے پیارے الفاظ ہیں، وہ بچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا جو خاموش رہا۔ اب یہاں آگے انشاءاللہ ایک اور چھوٹا سا ہلکا سا ٹاپک اور شروع ہو رہا ہے، میں ایک روایت بھول گئی تھی، میں چاہ رہی ہوں کہ یہ اس کو اسی نوٹس کے ساتھ آپ لوگ پلیز ایڈجسٹ کر لیجئے گا کہ قبروں کے بنانے کی بات تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، میری قبر کو عید یعنی عرس یا میلہ نہ بنانا، اور جہاں کہیں تم ہو وہیں سے درود پڑھ لیا کرو، تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ نسائی کی روایت ہے، باب الصلاۃ علی النبی پہ مشکات میں کے ریفرنس سے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اسی طرح فرمایا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ میری قبر کو وسن یعنی آستانہ نہ بنا دینا کہ لوگ آ کر پوجا کرنے لگیں۔ امام علی کی روایت ہے اور کتاب الصلاۃ میں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلامی مزاج نہیں، قبر، مقبرہ، مزار، روضہ، آستانہ، اس طرح کے لفظ، اور ان کو مقدس سمجھنا، پھر عرس اور میلے لگانے اور وہاں جا کے کوئی ایسی رسمیں کرنی، یہ درست نہیں ہے۔ عموماً دیکھیں ہمارے ملک میں مزاروں کے اوپر مسجدیں ہوتی ہیں، کسی کو بعض دفعہ کوئی بزرگ دفن نہ بھی ہوں تو ان کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، گودڑی شریف ایک جگہ میں جانتی ہوں پورا قبرستان ہے اور پیر گودڑی کے نام سے مشہور ہے، اور لوگ بڑے آرام سے کوئی شعور سے خالی ہوتے ہوئے اسی نام سے ایڈریس بتاتے ہیں رکشے والوں کو، تو حالانکہ وہ کہانی کیا کہ پیر صاحب کی گودڑی وہاں دفن ہے، پیر صاحب نہیں ہے۔ گودڑی کیا ہوتی ہے؟ چادر، یہ جو ہاتھ کی چھوٹی چھوٹی دھجیاں جوڑ کے چادر بنی ہوتی ہے نا، اس کو گودڑی کہتے ہیں، اور وہاں ان کا عرس بھی ہوتا ہے، میلے ٹھیلے لگتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدوں کو بالکل اس طرح کا کرنے کی توفیق دے دے جیسی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں قبول ہے۔ کرنا تو سب کچھ اللہ ہی کی رضا کے لیے نا، اور اگر غلط کرتے ہوئے چلے گئے تو کیا بنے گا، پکڑے جائیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ ضائع ہونے والے عمل ہوں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے آپ کو غلط راستوں پہ لے جائیں.